الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے، اللہ تعالی نے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے قدموں میں اپنے بڑوں کی خدمت میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور بھائی، میں پہلے بھی یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ آنا، یہ ملنا ملانا، یہ بیٹھنا، یہ باتوں کا کرنا، یہ سب کچھ اپنے سبق کی ایک تکرار ہے. یہ کوئی واضح نصیحت نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کے قدموں میں بیٹھ کر جو باتیں کانوں میں پڑی ہیں بس اپنی اصلاح کی غرض سے اس کی ایک تکرار ہے. واضح و نصیحت تو یہ بڑے حضرات کا منصب ہے، بندہ تو ایک ادنا سا خادم ہے، اور پھر ہمارے بڑے موجود ہیں، اس لیے ہمت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو بڑے اصلاح کرنے والے موجود ہیں. اللہ ہمارے بڑوں کے سائے کو ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. بہت ہی غنیمت ہے وہ چھوٹے کہ جن کے سروں پر بڑوں کا سایہ موجود ہے، اور یہ سایہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی رحمت والا، برکت والا یہ سایہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے. گزشتہ کل کچھ باتیں خوف الہی کے بارے میں عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر کس طرح سے پیدا ہو، اور اس کا طریقہ عرض کیا گیا تھا مراقبہ موت ہے، موت کو یاد کرنا. لیکن ایک انسان اپنے طور پر لاکھ کوشش کرے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن اسے اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی کہ جیسا کہ اسے کامیاب ہونا چاہیے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں کس طرح سے پیدا ہو اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں کس طرح سے پیدا ہو. اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صحبت اہل اللہ، کہ انسان اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرے، اللہ والوں کے قدموں میں آ کے پڑھ جائے. اور حضرت تو فرمایا کرتے تھے کہ ان کی جوتیوں میں اپنے کو پامال کر دے، اللہ والوں کی جوتیوں میں اپنے کو پامال کر دے، اس کے بعد اسے کوئی دولت باطنی حاصل ہوتی ہے. لیکن آج ہم نے اس تعلق کی حقیقت کو سمجھا نہیں، پہچانا نہیں. آج مدتوں گزر گئی تعلق کو قائم کیے ہوئے، لیکن جہاتے وہیں کے وہیں ہیں. آج بجائے ترقی کے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اس تعلق کی حقیقت کو پہچانا نہیں. کیونکہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو کام کرنے سے پہلے اس کے کچھ مقاصد اس کے پیش نظر ہوتے ہیں. وہ مقصد کا تعین پہلے کرتا ہے، اس کے بعد اس کام کو شروع کرتا ہے. دنیا کے اندر یہ بات ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ایک شخص کو تجارت کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے پہلے بہت سے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے، اس کے لیے تجربے کو حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد جا کر وہ کہیں پر تجارت شروع کرتا ہے، اور اس کا مقصد بھی متعین ہوتا ہے کہ مجھے اس کے ذریعے سے نفع کو حاصل کرنا ہے، نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک شخص ملازمت کرتا ہے، اس کا مقصد اس کے پیش نظر ہوتا ہے. ایک شخص علم حاصل کرتا ہے، اس کا مقصد پیش نظر ہوتا ہے کہ دنیا کا علم حاصل کر کے مجھے کیا بننا ہے، دین کا علم حاصل کر کے مجھے کیا بننا ہے، اس کے پیش نظر اس کا مقصد ہوتا ہے. لیکن اللہ والوں کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے، یا اللہ والوں کے ساتھ جو ہم وابستہ ہوتے ہیں، اس وقت ہم اس مقصد کو متعین نہیں کرتے کہ آیا ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں اللہ والوں سے تعلق قائم کر رہے ہیں. اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت نے اس کی حقیقت کو بہت کھول کھول کے بیان فرمایا، بہت کھول کھول کر اس کی حقیقت کو واضح فرمایا. اور جب بھی کوئی طالب اور سالک حضرت کے پاس بیعت ہونے کے لیے آتا تھا، تو جب تک اس حقیقت کو واضح نہیں فرما دیتے تھے یا اس پر یہ حقیقت نہیں کھل جاتی تھی، اس وقت تک حضرت اسے بیعت نہیں فرماتے تھے. کیوں کہ جب تک ایک مقصد کا تعین نہ ہو، اس وقت تک اسے فائدہ اور نفع کیسے حاصل ہو؟ جب تک مقاصد پیش نظر نہ ہو، اس کا تعین نہ ہو، تو اسے فائدہ کیسے ہوگا؟ آج ہم نے بیعت کو، اس کی جو حقیقت تھی، اس کو تو پہچانا نہیں، اللہ والوں سے تعلق کی حقیقت کو نہیں سمجھا، لیکن اس کے بہت سے جو ہے غلط تعبیلات ہمارے ذہن کے اندر ہوتی ہیں، اور اس کی جو حقیقت ہے اس سے ہم بے خبر ہوتے ہیں کہ آخر اس تعلق کی حقیقت کیا ہے اور ہمیں حاصل کیا چیز کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ ہمارے دل کے اندر کس طرح سے پیدا ہو. آج سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ انسان کی اپنی خودرائی ہے، اور یہ خودرائی کا مرض ایسا ہے کہ جب تک یہ انسان کے اندر سے نہیں نکلتا، اس وقت تک وہ اس راستے کے اندر ترقی نہیں کرتا. اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیگر سلاسل میں آخری قدم فنا ہے، لیکن فرمایا کہ میرے یہاں تو اول قدم فنا ہے. یعنی اس طریق میں، اس راستے کے اندر جو قدم رکھے، پہلے اپنی رائے کو فنا کر کے وہ قدم رکھے. آج تعلق تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنی رائے کو فنا کرنا ہم نہیں جانتے. یعنی اپنی رائے کا فنا کرنا، یہ کیا؟ جس کو ہمارے حضرت شیخ مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہر شخص نے اپنے دو شیخ بنا رکھے ہیں. ایک تو شیخ وہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے, لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ فلاں مشہور زمانہ جو شخصیت ہے اس سے میرا بیعت و اصلاح کا تعلق ہے, یہ تو لوگوں کو بتانے کے لیے ہے. لیکن فرمایا کہ در حقیقت اس نے جو شیخ بنا رکھا ہے وہ اپنے نفس کو بنا رکھا ہے, یعنی اس کا نفس جو اس سے بات کہتا ہے یہ اسی بات کی پیروی کرتا ہے. لوگوں کے سامنے کہتا تو ہے کہ فلاں شخصیت سے میرا تعلق ہے اور وہ میرے شیخ ہے, لیکن کبھی کہنا تو ان کا مانتا نہیں. وہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہے, لیکن اگر بات مانتا ہے تو اپنے جی کی مانتا ہے, اپنے نفس کی مانتا ہے. تو گویا کہ اس نے اپنے نفس کو اپنا شیخ بنا رکھا ہے. تو آج اس تعلق کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں کہ اس تعلق میں, اس راستے میں قدم رکھنے کے بعد ہمیں کیا چیز حاصل کرنی چاہیے. جیسے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس راستے کا پہلا قدم جو ہے وہ فنا ہے, یعنی یہاں پر جو قدم رکھے وہ اپنے آپ کو فنا کر کے رکھے. اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ وہ بہت معمولی سی بات, وہ بہت چھوٹی سی بات کہ جس کے لیے ہم نے برسوں مجاہدے کیے, اگر یہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی تو ہم اتنے مجاہدے نہ کرتے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ اتنی سی بات کیا ہے, حضرت نے اس بات کو ظاہر نہیں فرمایا. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مزاحن فرمایا کہ حضرت نے اپنی اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے اس بات کو نہیں ظاہر فرمایا, لیکن میں اپنی کم ظرفی سے اس بات کو کھولتا ہوں کہ وہ اتنی سی بات وہ کیا ہے. فرمایا کہ وہ اتنی سی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو فنا کرنا, اپنی رائے کو فنا کرنا, یعنی اپنے آپ کو بٹا دینا, بس وہ اتنی سی بات یہ ہے. لیکن اس کے بعد فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات 25 سال کے بعد ارشاد فرمائی, اگر یہ بات پہلے سے سمجھ میں آ جاتی, حضرت خود فرماتے ہیں تو اتنے مجاہدے ہم نہ کرتے. یعنی 25 سال کے بعد اس بات کو فرمایا کہ اگر یہ بات پہلے معلوم ہو جاتی تو اتنے مجاہدے ہم کیوں کرتے. تو بھائی اصل چیز جو ہے وہ اپنی خواہشات کا پامال کرنا ہے, خود رائی سے, خودی سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. اگر یہ خود رائی اپنے اندر سے ختم نہ ہوئی تو پھر ایسے شخص کو باوجود تعلق کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا, کیونکہ شیخ کہتا کچھ ہے اور یہ کرتا کچھ ہے, یہ تو اپنی مرضی پہ چل رہا ہے. اور یاد رکھیے کہ شیخ جو ہے وہ مرید کو اس کی رائے سے ہٹاتا ہے, وہ ایک عمل اپنی رائے سے کرتا ہے, شیخ اسے اس کی رائے سے ہٹا دیتا ہے. جیسے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ نوافل میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ نوافل میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز جو ہے وہ آہستہ ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز جو ہے وہ بلند ہے, یعنی بلند آواز کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو طلب فرمایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ اتنی آہستہ آواز سے کیوں تلاوت کر رہے تھے. حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جسے میں سنا رہا تھا وہ سن رہا تھا, اس لیے آہستہ آواز سے تلاوت کر رہا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا کہ آپ اتنی بلند آواز سے کیوں تلاوت کر رہے تھے, تو کہا کہ سوتے ہوئے کو جگا رہا تھا, شیطان کو بھگا رہا تھا, اس لیے بلند آواز سے تلاوت کر رہا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو ذرا بلند کر لیجئے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو ذرا پست کر لیجئے. تو حضرت نے فرمایا کہ عمل تو دونوں کا درست تھا, اور عمل بھی بہت اونچا تھا, نوافل میں قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا یہ بہت ہی اونچا عمل ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو ذرا بلند کر لیجئے اور آپ اپنی آواز کو ذرا پست کر دیجئے, آپ نے یہ کیوں فرمایا. تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ عمل تو بے شک بہت اونچا تھا, اس میں تو کوئی کلام نہیں, لیکن یہ عمل جو تھا ان کی اپنی رائے سے تھا,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی رائے سے ہٹا دیا. اور فرمایا کہ شیخ یہی کرتا ہے کہ مرید کو اس کی رائے سے ہٹا دیتا ہے. تو بھائی اس تعلق کی جو حقیقت ہے وہ اپنی رائے کا فنا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ اللہ والوں کے پاس جا کر کس نے کیا حاصل کیا, اس کی کوئی علامت, اس کی کوئی پہچان, کوئی شناخت بھی تو ہونی چاہیے. تو میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس راستے میں پانا کیا ہے, اپنے کو مٹانا ہے, اور مٹانا کیا ہے, یہ پانا ہے. یعنی اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس راستے میں لگنے کے بعد, شیخ سے تعلق حاصل کرنے کے بعد تم نے کیا حاصل کیا, تو اسی شخص نے کچھ حاصل کیا جس نے اپنے آپ کو مٹایا, یعنی اپنی رائے کو جس نے فنا کیا, اور جس نے اپنے آپ کو نہ مٹایا اس نے کچھ بھی حاصل نہ کیا. اور آج کیفیت یہ ہے کہ آج اگر اللہ والوں کے پاس بیعت ہونے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی ایسی توجہ ڈالیں گے, ایسی کوئی نظر ان کی ہم پر پڑے گی کہ بس ہمارے اندر جو کوتاہی ہے, ہمارے اندر جو روگ ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم بھی ان جیسے ہو جائیں گے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کبھی تم نے یہ بھی سوچا, کہہ رہے وہ شیخ جس منصب پر آج موجود ہے وہ اس منصب تک کیسے پہنچا, کیا وہ بھی کسی کی اسی طرح نظر سے پہنچا, یا اس کے لیے اس نے کچھ اپنی خواہشات کو کچلا, اپنے نفس کو پامال کیا, اس کے بعد اسے کچھ حاصل ہوا. تو جس راستے پہ چل کے وہ اس منزل پہ پہنچا, تم بھی اسی راستے کو اختیار کر لو, تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نواز دیں گے, تم پر بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا. یہ کیا سوچنا کہ ایک نظر ہوگی, توجہ ہوگی اور اس کے بعد سب کچھ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آج یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلق کے باوجود ایک انسان کی طبیعت کے اندر ایسی خودرائی ہوتی ہے, ایسی بڑائی ہوتی ہے کہ کبھی بھی اپنے باطنی عیوب کو اللہ والوں کے سامنے جا کے نہیں کھولتا. بھائی اس تعلق کی جو حقیقت ہے وہ ایک طبیب اور مریض کی ہے, کہ جس طرح ایک مریض کسی طبیب کے پاس جب جاتا ہے تو اس کے پاس جا کر اپنی پوری کیفیت کو بیان کرتا ہے. اور اکثر جسمانی امراض میں یہی ہوتا ہے کہ جہاں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا اس جتنا اس کے اندر مرض ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی جا کے بیان کرتا ہے, اور وہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تاکہ ڈاکٹر کی توجہ زیادہ ہو, کوئی اچھی سی دوائی دے تاکہ جلدی سے شفا ہو جائے. اور ایک ایک بات کو بار بار دہراتا بھی ہے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی تکلیف, یہ بھی تکلیف, یہ بھی تکلیف. اس نے سن لیا لیکن پھر یہ کہتا ہے, کیوں کہ اس کی تسلی نہیں ہوتی, نہ معلوم اس نے سنا بھی ہے یا نہیں سنا. تو اس تعلق کی حقیقت بھی ایک طبیب اور مریض کے تعلق کی ہے, کہ جس طرح انسان جسمانی امراض میں جا کر ڈاکٹر کو اپنا مرض بتاتا ہے, اس سے دوا لیتا ہے, شفا دینے والی ذات اللہ کی, شفا نہ ڈاکٹر کے پاس نہ دوا کے اندر, لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. جب انسان اس طریقے کو اختیار کرتا ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے. تو اسی طرح روحانی امراض کے اندر, باطنی امراض کے اندر اللہ والوں سے تعلق تو کر لیا, تو یہ تعلق کیا خالی ایک نام بتانے کے لیے کیا؟ بھائی فائدہ اور نفع اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے باطن کے امراض کو جا کے نہ کھولے, اپنی کیفیات کو جا کے بیان نہ کرے. اور اچھی اچھی کیفیت تو ہر کوئی بیان کرتا ہے, جس سے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رنگین رنگین حالات تو ہر ایک بیان کرتا ہے. اور وہ کس لیے کرتا ہے؟ وہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تاکہ شیخ میرا معتقد ہو جائے, اور شیخ جو ہے وہ میری خوبیوں کا معترف ہو جائے. تو فرمایا کہ رنگین رنگین حالات تو ہر ایک جا کے بیان کرتا ہے کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا, اور آج میں نے مدینے کی سیر کی, اور آج میں نے مکہ معظمہ کی سیر کی, وغیرہ وغیرہ. بہت سے خوابوں کو بیان کرتا ہے, بہت سی کیفیات کو بیان کرتا ہے, لیکن فرمایا کہ سنگین حالات کو کوئی بیان نہیں کرتا. رنگین حالات تو ہر شخص بیان کرتا ہے, اور جو سنگین حالات اندر ہیں, میری نگاہوں کا استعمال کیسا ہے, میری زبان کا استعمال کیسا ہے, آیا میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی, ان باتوں کو کوئی بیان نہیں کرتا. یہ تو کہتا ہے کہ ذکر بھی کرتا ہوں, تسبیحات بھی پڑھتا ہوں, تلاوت بھی کرتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں بتاتا کہ یہ نظریں کیسے چلتی ہیں, یہ زبان کیسے چلتی ہے, ان باتوں کو شیخ سے چھپاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ شیخ جو ہے وہ عالم الغیب تو ہے نہیں کہ مرید اس کے پاس جائے اور اسے اس کی کیفیت کا اندازہ ہو جائے, نہیں, اپنی زبان سے. اور اگر اسے معلوم بھی ہو جائے, بعض اوقات اللہ تعالیٰ بہت سی کیفیات کو شیخ کے سامنے کھول بھی دیتے ہیں, بہت سی باطن کی کیفیات اس کے سامنے ظاہر بھی ہو جاتی ہیں, لیکن شیخ یہی چاہتا ہے کہ یہ مرید اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے، یہ خود آ کے بتائے، تاکہ اس کی حال پہ اس کی نظر کرم ہوتی ہے، نظر توجہ ہوتی ہے، اور اگر وہ خود آ کے نہیں بتاتا تو پھر شیخ کو کیا پڑی کہ وہ اس کو اس کی بات کو خود کھولے۔ ایک مریض جب تک اپنے مرض کو ظاہر نہ کرے تو ڈاکٹر اسے نسخہ نہیں بتایا کرتا۔ تو بھائی اس تعلق کی حقیقت جو ہے وہ ایک طبیب اور مریض کی ہے، اور انسان کو فائدہ اور نفع اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اپنے باطن کی کیفیات کو کھول کے سامنے نہ رکھے، اور وہ کیفیات اچھی بھی ہوتی ہیں وہ کیفیات خراب بھی ہوتی ہیں۔ تو ہر قسم کی کیفیات کو اپنے شیخ کے سامنے رکھے۔ اور ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ گنڈی برابر بھی کوئی چیز نہ چھپائے، یعنی یہ بٹن جو ہوتا ہے اسے گنڈی کہتے ہیں، تو فرمایا کہ اس گنڈی برابر بھی یعنی کوئی معمولی سی بات بھی جو ہے وہ اپنے شیخ سے نہ چھپائے، بلکہ ہر بات کو کھول کے اس کے سامنے رکھے۔ لیکن آج سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ بیعت تو ہو گئے، اور پیش نظر یہ بات ہے کہ شیخ ایک نظر ڈالے گا اور اس سے جو ہے ہمارا سب کچھ درست ہو جائے گا، تو یاد رکھیے کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ اور دوسرا دھوکہ یہ ہے کہ شیخ کو تو ہماری ہر کیفیت کا علم ہے تو پھر ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ دوسرا دھوکہ ہے۔ یعنی آج بہت سے دھوکوں کے اندر ہم مبتلا ہیں، اور اس کے بعد چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کی نسبت، اللہ کا تعلق ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی نسبت اور اللہ کا تعلق اس طرح حاصل نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے اس نفس پر کچھ آرے چلانے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ اور یاد رکھیے اپنے آپ کو مٹانا کیا ہے، یعنی عاجزی اور تواضع اپنے اندر پیدا کرنا، اور جہاں پر عاجزی اور تواضع ہوتی ہے وہاں پہ تکبر اور بڑائی نہیں ہوتی، اور جہاں تکبر اور بڑائی ہوتی ہے وہاں پر تواضع نہیں ہوتی، عاجزی نہیں ہوتی، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو اگر انسان کے اندر عاجزی نہیں، تواضع نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر تکبر ضرور ہوگا۔ کوئی یہ کہے کہ اگر اس کے اندر تواضع نہیں تو تکبر بھی نہیں، نہیں، یہ بات جو ہے ماننے والی نہیں۔ اگر تواضع ہوگی تو تکبر نہیں ہوگا، اور تکبر ہوگا تو تواضع نہیں ہوگی۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حدیث مبارکہ بیان فرمائی، فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو حضرت نے دونوں احادیث کا موازنہ کر کے بیان فرمایا، فرمایا کہ ایک طرف تو یہ بات فرمائی کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور دوسری طرف فرمایا کہ جس دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو فرمایا کہ جس دل میں بڑائی ہوگی اس دل میں ایمان نہیں ہوگا، یعنی جہاں پر تکبر ہوگا، جہاں پر بڑائی ہوگی، وہاں پر ایمان نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بھائی بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے۔ تو اصل چیز جو ہے اللہ والوں سے جو حاصل کی جاتی ہے وہ ہے تواضع، عاجزی، یعنی اپنے آپ کو مٹانا، اپنی رائے کو فنا کرنا، اور اسی کے لیے نفس پر جو ہے آرے چلانے پڑتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے۔ اور کس طرح سے کچلنا پڑتا ہے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بیعت ہونے کے لیے آیا، حضرت کہیں سفر پر تھے، کسی دوسرے شہر میں تھے، لیکن اس شان کے ساتھ آیا کہ ایک ملازم ساتھ تھا، ملازم کے سر پر مٹھائی کا ٹوکرا تھا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا تو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس شخص کے اندر بڑائی کا مادہ ہے، تکبر کا مادہ ہے۔ اس شخص سے کہا کہ کس طرح سے آنا ہوا، کوئی مالدار شخص تھا، کہا کہ حضرت بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ بہت اچھا، یہ مٹھائی کا ٹوکرا یہیں رکھ دیجئے اور آپ بھی بیٹھ جائیے، اس ملازم کو فارغ کر دیجئے، میں اپنے کام سے فارغ ہوتا ہوں تو آپ کو بیعت کرتا ہوں۔ وہ ملازم رخصت ہو گیا، وہ شخص بیٹھ گیا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ جب اپنے کام سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بھائی یہاں تو مجھے فرصت ملی نہیں، اب مجھے کسی اور مکان پر جانا ہے، اس لیے وہاں جا کر آپ کو بیعت کروں گا، یہ مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا لیجئے، میرے ساتھ ساتھ چلیے۔ اب وہ مالدار آدمی، اپنے جو ہے کوئی نواب بڑا، مٹھائی کا ٹوکرا اس کے ہاتھ میں، اور وہ حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دانستہ اسے بازاروں میں سے لے کر گزر رہے ہیں. پھر دوسرے مکان پر پہنچے, وہاں جا کر بھی حضرت اپنے کام میں مشغول ہو گئے. پھر کہا کہ بھائی یہاں بھی مجھے فرصت نہیں ملی, اب مجھے کسی تیسری جگہ جانا ہے, وہاں پر جا کر تمہیں بیعت کروں گا. پھر کسی تیسری جگہ پر پہنچے, لیکن دانستہ حضرت اسے بازاروں میں سے لے کر پھرتے رہے, گھومتے رہے. کچھ دیر کے بعد کسی جگہ پر جا کر حضرت نے کہا کہ بھائی میں تمہیں اب بیعت کر لیتا ہوں, لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ تم بھی کہتے ہو گے کہ مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر بازاروں کے اندر ذلت کے ساتھ گھمبایا, تو ایک بات تم سن لو کہ وہ مرض جو برسوں کے مجاہدے سے نہ نکلتا, وہ مرض جو برسوں کے مجاہدے سے نہ نکلتا, وہ اس تھوڑی سی محنت سے, تھوڑی سی ذلت سے وہ مرض نکل گیا. اور وہ مرض کیا تھا؟ وہ تکبر اور بڑائی کا مرض تھا. اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خانقاہ میں جو لوگ آ کر رہتے ہیں, تو میری نظر اس میں نہیں ہوتی کہ کون شخص کتنی عبادت کر رہا ہے, کون شخص کتنے نوافل پڑھ رہا ہے, کتنی تلاوت کر رہا ہے, کتنے ذکر اذکار کر رہا ہے. فرمایا میری نظر تو اس چیز پر ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی, یہ دوسروں کے حق میں موذی بنا ہوا تو نہیں. فرمایا کہ میری نظر تو اس چیز پر ہوتی ہے. اور بھائی حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ والوں کے یہاں جس چیز کو دیکھا جاتا ہے, وہ اسی چیز کو دیکھا جاتا ہے. آیا اس سلسلے میں لگنے کے بعد, اس طریق میں جڑنے کے بعد, آیا اس کے اندر فنائیت آئی یا نہیں آئی؟ وہاں پر کثرت عبادت کو, کثرت نوافل کو, کثرت ذکر کو نہیں دیکھا جاتا, وہاں پر تو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کے اندر فنائیت آئی یا نہیں آئی. آج ہماری نظر عمل پہ تو ہوتی ہے کہ ہم اتنا اتنا ذکر کرتے ہیں, اتنی اتنی تلاوت کرتے ہیں, اتنے اتنے نوافل پڑھتے ہیں, لیکن اصل چیز جو ہے فنائیت کا آنا, یعنی دل سے بڑائی کا نکل جانا, اس کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی. لیکن اللہ والوں کی نظر جو ہے وہ اس چیز پر ہوتی ہے. اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میری نظر اس چیز پر ہوتی ہے کہ آیا اس کے اندر فنائیت آئی یا نہیں آئی. اور اس پر اکابر کے بہت سے واقعات ہیں. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ, عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس جا کر کیا چیز حاصل کرنی چاہیے اور کیا چیز حاصل ہوتی ہے, اور یہ علامت اور پہچان کس چیز کی ہے کہ آیا اسے کچھ حاصل بھی ہوا یا حاصل نہیں ہوا, یا خالی یہ تعلق جو ہے نام بتانے کے لیے ہے. تو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے شخص ہیں. تھانہ بھون حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب پہنچے, اس کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ دراصل وہاں پر نہ بیعت ہونے کے لیے گئے تھے, نہ اصلاح کرانے کے لیے گئے تھے. وہاں تو کسی مسئلے میں شیخ محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ, جو ایک ہی خانقاہ کے اندر یہ تین پیر بھائی رہا کرتے تھے, تو ان سے کسی مسئلے میں بحث کرنے کے لیے گئے تھے. ایک ہی خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں, جو دکان معرفت کہلاتی تھی, تین پیر بھائی ایک ہی خانقاہ میں رہا کرتے تھے. اعلی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ, اور شیخ محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ, یہ تینوں ایک ہی خانقاہ میں رہا کرتے تھے. حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ خانقاہ کے دروازے پر چارپائی ڈالے وہاں بیٹھے رہتے تھے. جب کوئی نیا آنے والا آتا تھا تو پوچھتے تھے, بھائی کس لیے آیا ہے؟ اگر تجھے بیعت ہونا ہے تو حاجی جی کے پاس چلا جا, اور اگر تجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو شیخ محمد صاحب کے پاس چلا جا, اور اگر تجھے حقہ پینا ہے تو یہاں یاروں کے پاس بیٹھ جا. تو تینوں پیر بھائی ایک ہی خانقاہ میں رہا کرتے تھے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کسی مسئلے میں بحث کرنے کے لیے شیخ محمد صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے. دروازے پر حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. پوچھا کہ کس لیے آنا ہوا؟ کہا کہ اس سلسلے میں آیا ہوں. تو فرمایا کہ بھائی بڑوں سے بحث نہیں کیا کرتے, تم حاجی جی کے پاس چلے جاؤ. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا. اور جب وہاں پر آئے تو رہنے کے ٹھہرنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے شفقت کا معاملہ فرمایا. جب شام ہوئی تو کہا کہ حضرت میں گنگو جاتا ہوں, مجھے گنگو جانا ہے, صبح سبق پڑھانا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی رات یہی ٹھہر جاؤ, صبح کو چلے جانا. کہنے لگے کہ رات میں یہاں کیسے ٹھہر جاؤں، یہ تو خانقاہ ہے، یہاں تو آدھی رات سے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں، نوافل دعا مناجات ہوتی ہے، اور مجھے تو صبح سبق پڑھانا ہے، میرے سبق کا حرج ہوگا آدھی رات سے اگر میں بیدار ہو گیا. تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ کو کوئی بیدار نہیں کرے گا، آپ آرام سے سوتے رہیے. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے پاس ان کی چرپائی لگوا لی. جب آدھی رات ہوئی، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کوئی ذکر میں مشغول ہے، کوئی تلاوت میں مشغول ہے، کوئی نوافل میں مشغول ہے، اور کوئی مناجات میں مشغول ہے. طبیعت پہ ایک اثر ہوا، نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑے ہوئے، وضو کیا، کچھ نوافل کی پڑھی، اور اس کے بعد کچھ ذکر اذکار کرنے لگے. تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں رشید احمد، اگر ذکر کرنا ہے تو پوچھ کے ذکر کرو. تو کہا کہ حضرت پھر آپ سکھا دیجئے کہ کس طرح سے میں ذکر کروں. یہ تو واقعہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا یہ ہوا کہ تھانہ بھون کی خانقاہ میں پہنچے، لیکن اصل واقعہ یہ عرض کرنا ہے کہ اکابر کی نظر کس چیز کے اوپر ہوتی ہے اور وہاں پر کس چیز کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ کہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر سے کھانا آیا، حضرت حاجی صاحب اپنے ساتھ بٹھا کر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو واقعات میں لکھا ہے کہ گھر سے گوشت بھی آیا اور دال بھی آئی، تو دال کا پیالہ ان کے آگے کیا، گوشت کا پیالہ اپنے آگے کیا، اور پھر خالی کیا ہی نہیں، چہرے کا جائزہ بھی لیا. آج اگر شیخ کسی مرید کے ساتھ ایسا کرے تو اسے برا لگ جائے. اسی لیے ہمارے حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امتحان جو ہے وہ تو مدارس میں ہوتا ہے، یعنی امتحان ششماہی امتحان، سالانہ امتحان، سہماہی امتحان، لیکن فرمایا کہ خانقاہ کے اندر جو ہے باضابطہ امتحان تو نہیں ہوتا، لیکن امتحان لیا جاتا رہتا ہے، یعنی اس کو جانچا جاتا رہتا ہے، پرکھا جاتا رہتا ہے. اور وہ کس چیز کو جانچا جاتا ہے، کس چیز کو پرکھا جاتا ہے، وہ اسی چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کے اندر فنائیت آئی یا نہیں آئی، یہ بڑائی کا بت اس کے اندر سے نکلا یا نہیں نکلا. حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ آ گئے اور آ کر کہا کہ حاجی جی، اس لڑکے کو بڑا منہ لگا رکھا ہے کہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہو. تو حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہے تو یہ اس قابل کہ روٹی پر سالن رکھ دوں اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دوں اور کہہ دوں کہ جا کھاتا، پھر ہے تو یہ اس قابل، یعنی یہ تو میرا احسان ہے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا رہا ہوں. اور پھر خالی کہا ہی نہیں، چہرے کا جائزہ بھی لیا، لیکن وہاں پر تو فنائیت آ چکی تھی، وہاں پر بڑائی اندر سے نکل چکی تھی. بس اس کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ بھائی، جو کچھ ہم نے تمہیں دینا تھا وہ دے دیا، اب تم جا کر جو ہے وہ خدمت کرو، اور کوئی اصلاح و تربیت کے لیے رجوع کرے تو تم اسے قبول کر لو. اب اندازہ لگائیے کہ وہاں کس چیز کو دیکھا گیا، کیا کثرت ذکر کثرت نوافل کو دیکھا گیا؟ نہیں، وہاں پر جس چیز کو دیکھا گیا، تواضع کو دیکھا گیا، کہ تواضع یہ اندر پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی. آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ بات بات پہ برا لگتا ہے، چاہے شیخ کوئی بات کہہ دے، شیخ کے سامنے کچھ نہ کہے، لیکن پیچھے سے جا کر لوگوں کے سامنے نقل کرتا ہے کہ دوسروں کے سامنے شیخ نے مجھے ایسا کہہ دیا. تو بھائی، یہ بات کا برا لگنا یہی تو علامت تکبر اور بڑائی کی ہے. گھر میں اگر ماں باپ کچھ کہہ دیں، بیوی اگر کچھ کہہ دے، تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غصے میں جو ہے وہ لال پیلا ہو جاتا ہے. تو یہی تو علامت تکبر اور بڑائی کی ہے. تو پھر اس راستے میں لگنے کے بعد، اللہ والوں سے وابستہ ہونے کے بعد، پھر حاصل کیا تو کیا کیا؟ معلوم ہوا کہ کچھ بھی حاصل نہ کیا، کہ اندر کی یہ تیزی ختم نہ ہوئی، یہ غصہ ختم نہ ہوا، یہ بڑائی اندر کی نہ نکلی، تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نبر اللہ مرقدہ کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت، آپ کی دعا سے، آپ کی برکت سے 12 تسبیح کا ذکر پابندی سے کر لیتا ہوں. یعنی ہمارے سلسلے کا ذکر ہے کہ 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، 4 تسبیح الا اللہ کی، 6 تسبیح اللہ اللہ کی، اور 1 تسبیح اللہ اللہ اس میں ذات کی. تو وہی بات کہ اللہ والوں کی نظر کس چیز پر ہوتی ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی، رات میں جو یہ 13 تسبیح کا ذکر کرتے ہو، تو دن کے 13 گھنٹوں میں یہ تمہارے اندر نظر بھی آتی ہے یا نہیں نظر آتی؟ یعنی دن کے 13 گھنٹوں میں تمہارے معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ تمہارا لین دین کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، معاشرت کیسی ہے، معاملات کیسے ہیں، گھر کے اندر کیسے ہیں، گھر کے باہر کیسے ہیں. تو آیا یہ عبادات کا اثر تمہاری اپنی زندگی کے اندر بھی آ رہا ہے یا نہیں؟ یا تمہاری ذات سے دوسروں کو کوئی فائدہ اور نفع پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں؟ تو بھائی اللہ والوں کے یہاں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہی فنائیت دیکھی جاتی ہے، آیا اس نے اپنے آپ کو مٹایا یا نہیں مٹایا، اور پھر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کو کیسا مٹایا، اور ہمارے تمام مقابر کے واقعات ہیں، اور ان تمام واقعات کے سننے سنانے کا بھائی مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر بھی ایک فکر پیدا ہو جائے، اور اب تک جو ہمارے اندر کوتاہی تھی، غفلت تھی، وہ ہماری دور ہو جائے، اور ہم بھی اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اکابر جو ہے کامیاب بھی ہوئے، اللہ کے مقبول بھی ہوئے، اور آج محبت سے بیٹھ کے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ ذکر سن رہے ہیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کو کیسا مٹایا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ، حضرت کے پاس متعلقین کی ڈاک آیا کرتی تھی، اور آخر زمانے میں حضرت کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، خادم خط پڑھ پڑھ کے سناتا تھا، حضرت اس کا جواب تحریر کرایا کرتے تھے. تو خادم خط پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے لیکن کچھ خطوط جو ہے وہ الگ رکھتا جاتا ہے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ بھائی جو خط تم سنا رہے ہو کچھ خطوط الگ رکھتے جاتے ہو، یہ کیوں نہیں سناتے؟ تو کہا کہ حضرت اس میں کچھ ایسی ویسی باتیں لکھی ہیں، یعنی بہت سے حاسدین معاندین کی طرف سے بھی خطوط ہوتے تھے، اس میں کچھ ایسی ویسی باتیں لکھی ہیں، یہ خط سنانے کے نہیں. اس پر حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی جن لوگوں نے مجھے قبلہ، کعبہ، سیدی، مرشدی، مکرم، معظم لکھا ہے، یہ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں، اور جن لوگوں نے مجھے خطوط میں برا لکھا ہے، مجھے خطوط میں گالیاں لکھی ہیں، فرمایا کہ یہ بھی میری حقیقت سے واقف نہیں. جتنا انہوں نے مجھے برا لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں، یہ میری حقیقت سے واقف نہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ پھر اپنے کو کیسا مٹایا، اور یہ کوئی آسان بات نہیں. اسی طرح حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ مسجد کے صحن میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ طلبہ کو سبق پڑھا رہے ہیں، اچانک بارش شروع ہو گئی، تو طلبہ اپنے کتابیں لے کر مسجد کے اندر بھاگے، اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ باہر کی جانب گئے، اپنا رومال بچھایا، جتنے بھی طلبہ کی چپلیں تھی وہ اٹھائی اور رومال میں رکھا، اور اسے گٹھری بنا کر ایک طرف رکھ دیا. یعنی اندازہ لگائیے کہ طلبہ کی چپلوں کا کس قدر خیال. جب طلبہ سبق سے فارغ ہوئے تو اپنی چپلیں ڈھونڈنے لگے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ میرے رومال میں بندھی ہوئی رکھی ہیں، وہاں سے جا کے نکال لو. بارش ہو رہی تھی، چپلیں بھیگ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ چپلیں گیلی ہوں گی، اپنے رومال میں باندھ کر میں نے ایک طرف رکھ دی. آپ اندازہ لگائیے کہ کس درجے اپنے آپ کو مٹایا تھا. اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ کہ حضرت اعلی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے جب مکہ معظمہ ہجرت فرمائی تو کافی عرصہ گزرا، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی کوئی خیریت نہ ملی، تو مکہ معظمہ سے پیغام بھیجا کہ کافی عرصہ گزر گیا، میاں رشید احمد تمہاری کوئی خیریت نہیں ملی. تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ حضرت میرا کوئی حال ہو تو میں تحریر کروں، کوئی کیفیت ہو تو میں بیان کروں. ہاں اتنی سی بات ہے کہ امور شریعت امور طبیعت بن گئے ہیں، امور شریعت امور طبیعت بن گئے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. یعنی طبیعی امور انسان کے کہلاتے ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، لباس کا پہننا اتارنا، ملنا جلنا، یہ اس کے طبیعی امور کہلاتے ہیں، اور طبیعی امور کو انسان بے تکلف انجام دیتا ہے. تو فرمایا کہ امور شریعت امور طبیعت بن گئے ہیں، یعنی جیسے روز مرہ کے کاموں کو انجام دیتا ہوں، اسی طرح شریعت کی انجام دہی کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی. اور پھر دوسری بات یہ تحریر فرمائی، فرمایا کہ مدح و ذم برابر ہو گئی ہے، مدح و ذم برابر ہو گئی، یعنی کوئی لاکھ تعریف کرے اس سے جی خوش نہیں ہوتا، اور کوئی چاہے کتنی ہی مذمت کرے اس سے دل رنجیدہ نہیں ہوتا، اب مدح و ذم جو ہے وہ برابر ہو گئی. اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے، مدح و ذم کا برابر ہو جانا. آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی ہماری تعریف کرے، ہمارے کام کی تعریف کرے، اور اگر اللہ نہ کرے دوسرے کی جانب سے کوئی خلاف بات پیش آ گئی، کسی نے اگر مخالفت کر دی، تو فوراً جو ہے اندر سے رنجیدگی پیدا ہوتی ہے، اور ایک غصے کی کیفیت آتی ہے کہ اس نے ہماری مخالفت کیسے کی. تو بھائی یہی غصے کا پیدا ہونا یہی تو تکبر اور بڑائی کی علامت ہے. اور اس تعلق کی حقیقت یہی ہے, اس راستے میں قدم رکھنے کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کے اندر سے یہ تیزی, یہ غصہ جو ہے یہ ختم ہو جائے اور اس کے اندر فنائیت پیدا ہو جائے. بھائی ہمارے اکابر کو جو ہے بے شمار واقعات ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ توازو جو ہے یہ بہت بڑا خلق عظیم ہے, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے, یعنی جو اللہ کے لیے توازو کو اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں. لیکن فرمایا کہ وہ للہ ہو, وہ مٹانا للہ ہو, کسی رفعت اور بلندی کے لیے نہ ہو, لوگوں کی نظر میں معزز اور مکرم بننے کے لیے نہ ہو, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مٹا دے, اپنے کو پامال کر دے, پھر اللہ تعالیٰ اسے خود چمکاتے ہیں اور پھر اسے اللہ تعالیٰ رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں اور پھر وہ ایسی محبوبیت اللہ تعالیٰ اس کی القا فرماتے ہیں کہ پھر وہ خود نہیں چاہتا لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے قلوب میں اس کی محبوبیت کو القا فرما دیتے ہیں. آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں میں معزز اور مکرم بنوں, اور اس کے لیے بہت سی کوشش کرتا ہے, بہت سے اسباب کو اختیار کرتا ہے. تو یاد رکھیے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت کا آ جانا, محبوبیت کا آ جانا, یہ انسان کے قبضہ قدرت میں نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے, اپنے آپ کو فنا کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسے محبوبیت کا مقام عطا فرماتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو ہے. آپ کے اخلاق حسنہ کے اندر جو سب سے بڑا خلق عظیم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو ہے. اور اسلام جو پھیلا وہ آپ کے اخلاق سے پھیلا, اور آپ کے اخلاق میں بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو سے پھیلا, اور اس پر بہت سے واقعات ہیں کہ آپ کی توازو جو ہے وہ کیسی تھی اور اس توازو کی وجہ سے کس طرح سے کفار جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو گئے. مشہور واقعہ ہے کہ یہودی آپ کا مہمان ہوا اور رات کو سویا, ساری بکریوں کا دودھ وہ پی گیا اور آخر میں آپ کا بستر نجس کر کے وہ رات میں اٹھ کے چلا گیا. صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مہمان بھی غائب ہے, بستر بھی نجس ہے, تو اپنے دستے مبارک سے اس کے ناپاک بستر کو دھو رہے ہیں جبکہ جان نثار صحابہ وہاں پہ موجود ہیں. صحابہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت ہم انجام دیتے ہیں, لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ مہمان تو میرا تھا. آپ اندازہ لگائیے کس درجے کی توازو ہے, کس درجے اپنے آپ کو مٹانا ہے. آج انسان ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے شرم اور آر محسوس کرتا ہے, اور آج انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اگر والدین کبھی ایسے مرحلے پر آ جائیں کہ اولاد کو ان کی خدمت کی اولاد کی خدمت کی ضرورت ہو, یعنی بعض اوقات کوئی ایسی معذوری, کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ والدین بستر پہ پڑ جاتے ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہوتی ہے, پیشاب پخانہ وہ بستر پہ کرنے لگتے ہیں, اس وقت انسان اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لے کہ پیشاب پخانہ ان کا دھوتے ہوئے صاف کرتے ہوئے کیا وہ خوشی سے اس کام کو انجام دیتا ہے. نہیں, یہاں تک کیفیت ہوتی ہے. اور یہ بات میں حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ لوگ آ کے کہتے ہیں جی ہم سے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی, دعا کرو کہ اللہ ان کو اٹھا لے, یہاں تک لوگ عاجز آ جاتے ہیں. تو ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے لوگوں کو شرم اور آر محسوس ہوتی ہے, پھر ایک کافر کی نجاست کو اپنے ہاتھ سے دھونا, اور پھر کون شخصیت گرامی ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہاں پہ جان نثار صحابہ موجود ہیں, لیکن کس درجے کی فنائیت ہے, کس درجے کا اپنے کو مٹانا ہے کہ اپنے دستے مبارک سے اس کی نجاست کو دھو رہے ہیں. اور وہ یہودی کو اپنا سامان بھول گیا, کوئی چیز بھول گیا, جب وہ لینے کے لیے واپس آیا اور اس نے جب یہ منظر دیکھا کہ آقا اپنے ہاتھ سے اس کی نجاست کو دھو رہے ہیں, اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ ایمان لے آیا. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا یہ ایمان لانا یہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہونا تھا, اور بالخصوص آپ کی توازو سے متاثر ہونا تھا. اسی طرح کے بے شمار واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ آپ کے اخلاق سے اور بالخصوص آپ کی توازو سے دنیا کے اندر اسلام پھیلا. آج بہت سے لوگ کفار اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جو پھیلا وہ بزور تلوار کے پھیلا, یہ تو ایک جو ہے الزام ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو پھیلا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا, اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو سے پھیلا. اور وہ توازو کیسی توازو تھی, فتح مکہ کے دن آپ دیکھ لیجئے, وہ طائف کے دن آپ دیکھ لیجئے, اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ دیکھ لیجئے, یعنی ہر ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی، عاجزی تھی اور زاری تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اسلام کو کیسی شوکت عطا فرمائی اور پوری دنیا کے اندر اللہ نے اسلام کو پھیلا دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا اثر تھا. لیکن آج ہمیں جو ہے ایسی بڑائی اور تکبر ہمارے دلوں کے اندر ہے کہ آج اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے شرم اور آر محسوس ہوتی ہے. کہتے ہیں جی کس طرح سے خدمت کریں، ہم سے تو یہ خدمت نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ یہ بڑائی کی بات ہے. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے پھر اس کے جو مکروہات ہوتے ہیں وہ بھی اسے محبوب ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی مکروہ چیزوں سے بھی وہ محبت کرنے لگتا ہے، یعنی چاہے پیشاب پخانہ ہو، تھوک ہو، بلغم ہو، وہ چیزیں بھی اسے پیاری ہوتی ہیں، پھر اسے اس کی خدمت کرتے ہوئے شرم اور آر محسوس نہیں ہوتی. اور آپ دیکھ لیجئے اس کی واضح مثال نظر آتی ہے کہ اللہ والوں کی محبت جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتی ہے، اور ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں کہ کوئی معذوری آ جاتی ہے، لیکن اللہ والوں کی جو ہے لوگ کس طرح سے خدام خدمت کرتے ہیں، کیسی محبوبیت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ وہ کس محبت سے، ذوق و شوق کے ساتھ اللہ والوں کی خدمت کرتے ہیں، کہ ان کے جو مکروہات ہیں وہ بھی انہیں محبوب ہو جاتے ہیں، ان کے تھوک سے، بلغم سے انہیں پیار ہو جاتا ہے. اور صحابہ اکرام کی بھی یہ کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک جو ہے وہ صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا تھا، وہ زمین پہ نہیں گرتا تھا. آپ کے وضو کا پانی صحابہ ہاتھوں میں لیتے تھے، وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. اتنا آپ کا جو ہے مکروہات جو ہے وہ بھی محبوبات ہو جاتی ہیں. تو بھائی اللہ والوں کے پاس جا کر جو چیز حاصل کی جاتی ہے وہ تواضع ہے، وہ عاجزی ہے، وہ زاری ہے، وہ اپنے آپ کو مٹانا ہے. اور اللہ والوں کے یہاں یہی چیز دیکھی جاتی ہے، وہاں نہ کثرت ذکر کو دیکھا جاتا، نہ کثرت نوافل کو دیکھا جاتا، وہاں جو ہے اپنے آپ کو مٹانا جو ہے بس اسی چیز کو دیکھا جاتا ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، اور بہت بڑے شخص ہیں، ندوۃ العلماء کے رئیس تھے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب پہنچے، اس سے پہلے 6 جلدوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تحریر فرمایا. لیکن اس کے بعد دل کے اندر ایک فکر پیدا ہوئی کہ میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھا ہے، آیا اس کی کوئی جھلک میری زندگی کے اندر بھی ہے یا نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جلال آباد میں ایک اللہ والے ہیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، سفر کر کے وہاں پر پہنچے اور کچھ دن حضرت کے پاس رہے، حضرت سے اصلاح کا تعلق قائم کیا. جب حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس سے رخصت ہونے لگے تو حضرت سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اتنا بڑا یہ شخص علامہ، میں اسے کیا نصیحت کروں. فرمایا کہ میں نے اللہ سے رجوع کیا، دل ہی دل میں اللہ سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. اور پھر حضرت نے یہ بات عرض کی کہ علامہ صاحب، ہم نے تو اپنے بڑوں سے ایک ہی بات سیکھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے کو مٹا دینا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنے کو مٹا دینا چاہیے. اور یہ نصیحت علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کے حسب حال تھی. جس وقت حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی تو زارو خطار رونے لگے، کیونکہ یہ نصیحت ان کے حسب حال تھی. پھر انہوں نے اپنے آپ کو کیسا مٹایا کہ پھر اپنے آپ کو ایسا مٹایا کہ کسی بھی انداز سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کتنا بڑا شخص ہے. اور اس زمانے کے اندر جب انگریز کی حکومت تھی، علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ غیر ملکی دوروں پر جایا کرتے تھے، اور وہاں پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا تھا، توپوں کی سلامی دی جاتی تھی، اتنے بڑے وہ شخص تھے. لیکن کہاں پر آ کے اپنے کو پامال کیا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں اپنے کو پامال کر دیا، اور پھر حضرت کے خلفاء میں سے ہوئے. لیکن آج بہت سی ایسی اغراض ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہیں کہ اللہ والوں سے تعلق تو قائم کرتے ہیں، یا تو نیت درست نہیں ہوتی یا بہت سی اغراض دل کے اندر ہوتی ہیں. جیسے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، 10 برس تک رہا، اور 10 برس کے بعد پھر وہ جانے لگا. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیوں جا رہا ہے، آنے کا تیرا مقصد کیا تھا اور جا کیوں رہا ہے؟ تو کہا کہ حضرت میں تو اس لیے آیا تھا کہ کچھ عرصے آپ کے پاس رہوں گا، اس کے بعد آپ کی طرف سے اجازت ہوگی، پھر جس طرح سے لوگ آپ کی خدمت کرتے ہیں میری بھی خدمت کریں گے، جس طرح سے لوگ آپ کو ہدایہ دیتے ہیں مجھے بھی ہدایہ دیں گے، میں تو اس لیے آیا تھا. حضرت نے فرمایا کہ جا بھائی، اب تیرے جانے کا رنج نہیں، تیری تو یہاں آنے میں نیت ہی فاسد تھی، اس لیے تجھے کیا فائدہ اور نفع حاصل ہوتا؟ تو آج ایک محرومی کا سبب یہ بھی ہے کہ آج بہت سی ایسی جو ہے وہ ہم خواہشات اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، اور وہ خواہشات مذموم خواہشات ہوتی ہیں کہ جس کے سبب انسان جو ہے وہ ترقی سے رہ جاتا ہے، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے یہ اللہ والے ہیں اسی طرح سے میں بھی ہو جاؤں۔ تو بھائی اس طرح سے انسان بن سکتا ہے، لیکن اسی راستے پہ چل کے بن سکتا ہے جس راستے پہ چل کے انہوں نے کامیابی حاصل کی، یعنی اپنے آپ کو مٹایا، اپنے آپ کو پامال کیا، اپنے کو فنا کیا۔ اور بھائی یہ چیز جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے صحبت اہل اللہ ضروری ہے۔ اور اس صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جیسے ان کے اخلاق ہوتے ہیں، جیسے ان کی عادات اور اطوار ہوتے ہیں، جب انسان سچی طلب کے ساتھ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے تو وہی عادات اور اطوار اور وہی چیزیں اس کے اندر خود بخود پیدا ہونے لگتی ہیں، پھر یہ بھی جو ہے انہی کا پرتو، انہی کا عکس ہو جاتا ہے، پھر یہ چیز اسے خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ توجہ سے جو ہے یہ چیز حاصل کبھی بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو پامال کرنا پڑتا ہے، اور نفس کی خواہشات کو، ناجائز خواہشات کو تو پامال کرنا ہی ہے، جائز خواہشات کو بھی پامال کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے بہت سی جائز تعلقات کو ترک کرا دیتے ہیں، جائز میل جول کو ترک کراتے ہیں، کثرت کلام کو چھڑوا دیتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہماری دوستی جو ہے وہ جائز تو تھی، یہ دوستی کیوں چھڑوا دی؟ تو بھائی اس کے اندر جو ہے وہ تمہارا نفع تھا، اس لیے تم سے چھڑوائی۔ جیسے ڈاکٹر جو ہے مریض کو جہاں دوا دیتا ہے وہاں پر پرہیز بھی تو بتاتا ہے، اور اگر دوا کے ساتھ وہ پرہیز نہ کرے تو اس دوا کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جہاں اللہ والے ذکر اذکار بتاتے ہیں وہاں پر بہت سی جائز چیزوں کو بھی چھڑواتے ہیں، اور اس جائز چیزوں کا چھڑوانا یہی پرہیز کہلاتا ہے۔ اگر اس نے ذکر اذکار کو لے لیا اور اس جائز چیزوں کو نہ چھوڑا، یعنی اس پرہیز کو اختیار نہ کیا، تو ایک طرف سے کما رہا ہے، ایک طرف سے گنوا رہا ہے۔ یعنی بہت سے انسان کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ان جائز چیزوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج جو ہم مباح کے اندر مبتلا ہیں، ہر شخص کہتا ہے جائز تو ہے، اس کے اندر کیا حرج ہے؟ تو فرمایا کہ ہر جائز، ہر مباح کام جو ہے وہ انجام کے اعتبار سے انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والا ہے، یعنی وہ انسان کو معصیت کی طرف لے جانے والا ہے، اور جو چیز اسے معصیت کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن جائے تو فرمایا کہ وہ بھی تو ناجائز ہے۔ جو چیز انسان کو، چاہے وہ جائز ہو لیکن اگر وہ ذریعہ بن رہی ہے ناجائز کا، تو فرمایا کہ پھر وہ جائز بھی ناجائز ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ والے بہت سی جائز تعلقات کو اور جائز دوستیوں کو چھڑواتے ہیں، اور وہ اس کے نفع کے لیے چھڑواتے ہیں، لیکن آج یہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے جو ہے یہ تعلقات نہیں چھوڑے جاتے، مجھ سے یہ دوستی نہیں چھوڑی جاتی۔ تو بھائی پھر اس خودرائی کے ساتھ جو ہے پھر اللہ کی نسبت بھی حاصل نہیں ہوتی، پھر اللہ کا تعلق بھی حاصل نہیں ہوتا، اور اس دنیا میں ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی نسبت اور اللہ کے تعلق کو حاصل کرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم ان دوستیوں کے لیے نہیں آئے، یا اس دنیا کے اندر موج مستی کے لیے نہیں آئے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا وہ ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور ایک با مقصد زندگی ہم لے کر آئے ہیں۔ یہ زندگی جو ہے اور یہ مقصد، یہ کوئی موج مستی نہیں، عیش و مستی نہیں، بلکہ یہ اللہ کی نسبت اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے۔ اور اس کا سب سے اعظم ذریعہ جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اور اللہ والوں کی صحبت میں جانے کے بعد جو چیز حاصل کی جاتی ہے وہ اپنے کو مٹانا ہے، اپنی خواہشات کو پامال کرنا ہے، اپنے عیوب کو کھول کے اللہ والوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر انسان نے یہ کام نہ کیا تو پھر اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بس میری معروضات کا خلاصہ یہی ہے۔ بہت سے اکابر کے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں کہ جس سے ہمیں تواضع کا سبق ملتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ماہ رمضان کا زمانہ تھا، اور رمضان کے مہینے میں حضرت کی خانقاہ میں تمام خلفاء، بڑے بڑے خلفاء جمع ہوا کرتے تھے، حضرت کے پاس وقت گزارنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو اس ماہ رمضان کی مجلس میں حضرت نے فرمایا کہ باور کرو گے، یقین کرو گے، اور یقین دلانے کے لیے میرے پاس قسم سے بڑھ کے کوئی ذریعہ نہیں۔ روزے کی حالت میں ہوں، بقسم کہتا ہوں کہ اللہ کی تمامی مخلوق کے اندر میں اپنے کو سب سے کمتر اور گھٹیا اور حقیر سمجھتا ہوں۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں سے فی الحال اور کفار سے فی المعال، یعنی اگر کافر ایمان لے آئے تو فرمایا کہ وہ بھی مجھ سے اچھے ہیں۔ تو جب حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی, اور اس انداز سے ارشاد فرمائی کہ بڑے بڑے خلفاء مجلس میں موجود تھے, سب جو ہے زار و قطار رونے لگے. تو بھائی اصل چیز جو ہے وہ اپنے نفس کی نگرانی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑائی سے بچائے. یہ نفس اور شیطان یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں, اور یہ کشمکش جو ہے یہ زندگی کے آخری سانس تک یہ کشمکش جاری رہتی ہے. بس اپنے نفس کی نگرانی کرتا رہے اور اللہ والوں کے مشورے سے چلتا رہے, پھر یہ ترقی جو ہے اسے حاصل ہو جائے گی, اور اس ترقی کے راستے پہ یہ بھی چل پڑے گا. لیکن اس کے لیے اپنی رائے کو فنا کر دے, اللہ والوں کے مشورے سے اپنی زندگی کو گزارے. اللہ تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو یہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اکابر کی عمروں میں افزونی فرمائے اور ہمیں ان کی قدردانی نصیب فرمائے. اللہ تعالی خودی اور خودرائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة, توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم أحينا مسكينا وأمتنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما, يا الله ہماری خطایا سے درگزر فرما, يا الله اپنی محبت معرفت عطا فرما, یا اللہ اپنی محبت معرفت سے ہمارے قلوب کو لبریز فرما, یا اللہ اصلاح باطن کا ہمیں فکر عطا فرما, تزکیہ باطن یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما, یا اللہ صحیح توازن ہمیں عطا فرما, اپنی رضا کے لیے یا اللہ مٹنا ہمیں نصیب فرما, نفسانیت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما, اعجاب نفس سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما, عار اور استکبار سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اچھے اخلاق ہمارے اندر پیدا فرما, اخلاق حمیدہ سے یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو آراستہ فرما. یا اللہ برے اخلاق سے, برے کردار سے, بری گفتار سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے اکابر کی صحیح قدردانی نصیب فرما, اکابر کی تعلیمات پر یا اللہ ہمیں تعمیلات کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو اکابر حیات ہیں ان کی عمروں میں افزونی فرما, ان کے فیوز و برکات کو یا اللہ عام فرما. یا اللہ ہمیں اپنے اکابر کی صحیح قدردانی نصیب فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ترقیات عطا فرما. یا اللہ قلبی ارادوں کی بعافیت تکمیل فرما. یا اللہ ہماری ہر حاجت کو پورا فرما, ہر پریشانی کو دور فرما, ہر بیماری سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسمی شرور سے, فتن سے ہماری حفاظت فرما, ہر قسمی خیر اور بھلائی یا اللہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہر ناگہانی پریشانی اور مصیبت سے حفاظت فرما, زمینی آسمانی آفات سے حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسمی حادثات اور سانحات سے حفاظت فرما. یا اللہ موذی امراض سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما, برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما, عافیت عطا فرما. یا اللہ ہمارے حضرت مولانا کے گھر میں یا اللہ صحت عطا فرما, عافیت عطا فرما. یا اللہ ہر پریشانی پیچیدگی سے حفاظت فرما, صحت و عافیت کے ساتھ یا اللہ ان کی عمر میں برکت فرما. یا اللہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اسے صحت عطا فرما. یا اللہ جسمانی صحت بھی عطا فرما, روحانی صحت بھی عطا فرما, ایمانی صحت بھی یا اللہ ہمیں عطا فرما. یا اللہ کثرت ذکر دوام طاعت کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, اپنا دھن اور دھیان یا اللہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ غفلتوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مساجد, مدارس, خانقاہیں, دینی شخصیات, دینی جماعتیں, ہمارے علماء اکرام کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا میں جس نوع سے بھی دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے, یا اللہ سب کی نصرت فرما، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کے کاموں میں برکت عطا فرما، یا اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، یا اللہ ہمیں بھی دین کے ادنا سے خدام میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو یا اللہ خدمت دین کے لیے قبول کرنا، یا اللہ جان مال، یا اللہ اولاد، یا اللہ سب کچھ اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.